بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وعن نبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قابل صد احترام بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, زکوٰۃ اسلام کا بنیادی اور اہم رکن ہے. اللہ رب العزت نے اسے ان پانچ بنیادی ارکان میں سے بیان کیا ہے جن پر اللہ رب العزت نے دین اسلام کی بنیاد رکھی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر اس کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے. نماز کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا, تو تقریباً 82 مقامات پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان فرمایا ہے. زکوٰۃ, اس کے مسائل, اس کا حکم, اس کی فرضیت, ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کے معنی پر غور کریں کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے, کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور شریعت میں جب اللہ رب العزت قرآن کریم میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکہ میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے. عربی زبان میں لفظ زکوٰۃ چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا پہلا معنی انما و زیادہ, کسی چیز کا نشو و نما کرنا, بڑھنا, پھلنا اور پھولنا, جس طرح کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نقصت صدقات من مال, کوئی صدقہ, کوئی زکوٰۃ مال کو کم نہیں کرتی, یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اور عرب استعمال کرتے ہیں زکا زرع, جب کھیتی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, نشو و نما پانا شروع ہوتی ہے, تو اس وقت عرب لوگ اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کا دوسرا معنی ہے تطہیر, صفائی کرنا, پاک کرنا کسی چیز کو. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے پیارے حبیب, خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا, کہ ان لوگوں کے مال سے زکوٰۃ وصول کیجئے جس کے ساتھ آپ ان کو پاک کریں گے, ان کا تزکیہ کریں گے. اور ویسے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ زکات انما ہی اوساق الناس، کہ زکات کا مال جس مال کے اندر ہوتا ہے اس مال کی میل کچیل ہوتی ہے، تو اس سے تزکیہ اور تطہیر کرنا. تیسرا معنی اس کا استعمال، تیسرا معنی اس کا عرب استعمال کرتے ہیں برکت کے معنی میں. زکات البقعت اذا بورک فیہا، کہ فلاں جگہ وہ پاک ہو گئی یعنی اس میں اللہ نے برکت پیدا کر دی. اور چوتھا معنی اس کا استعمال ہوتا ہے مدح کے معنی میں، تعریف کے معنی میں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فلا تزکو انفسکم. اب یہاں چار لغوی معنی اس کے استعمال کیے گئے، تو ان کا زکات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ زکات کے ساتھ ان کا یہ تعلق ہے کہ زکات ادا کرنے کے ساتھ ایک تو مال بڑھتا ہے، دوسرا مال پاک ہوتا ہے، تیسرا اس مال میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، اور چوتھا زکات ادا کرنے والوں کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تعریف کی ہے. جب مومنوں کے اوصاف بیان کیے تو وہاں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا والذین هم للزکات فاعلون. تو ان اعتبار سے لغوی معنوں میں زکات کا لفظ استعمال کیا گیا. اس کا شرعی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کہ وہ مال جو نصاب کو پہنچ جائے اس کا مخصوص حصہ مستحق افراد کو دینا، یہ زکات کہلاتا ہے. وہ افراد جو حقدار ہیں، فقراء اور مساکین، ان تک مال، ایسے مال کا وہ حصہ جو نصاب کو پہنچ جائے پہنچانا، یہ زکات کہلاتا ہے. دوسری بات ہے کہ زکات کا حکم کیا ہے. زکات فرض ہے اور اس کا منکر وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. یعنی جو اس کے وجوب کا منکر ہے، جو کہتا ہے کہ میں زکات کو مانتا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اس کا حکم دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے شمار کیا، گویا کہ وہ اسلام کے ایک اہم ستون اور رکن کا منکر ہے. لیکن دوسرا شخص جو زکات کا وجوب تو مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ زکات تو واجب ہے، فرض ہے، لیکن وہ زکات ادا نہیں کرتا، وہ زکات ادا کرنے میں سستی کرتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو شخص زکات ادا نہیں کرتا میں اس کے ساتھ لڑائی کروں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے، وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے، زکات کا انکار کیا، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات، اللہ کی قسم میں اس آدمی کے خلاف جہاد کروں گا جس آدمی نے نماز اور زکات میں فرق کیا، یعنی نماز کو فرض سمجھا اور زکات کو فرض نہیں سمجھا، میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. اللہ کی قسم اگر وہ ایک رسی بھی جو اللہ کی راہ میں بطور زکات دیتے تھے اگر وہ آج نہیں دیں گے تو میں ان سے وہ بھی وصول کروں گا. یہ کس نے فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے وعید بیان فرمائی کہ جو لوگ، ان کے پاس مال تو ہوتا ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکات ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کا پیغام سنا دیجئے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، کہ اس دن قیامت کے دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپا کے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم دنیا میں اپنے لیے جمع کر کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ آج اس کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں اس کی زکات نہیں ادا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تو عقوبت ہے آخرت میں، ایک تو سزا آخرت میں ملے گی جس کا اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک میں بھی تذکرہ کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان میں بھی تذکرہ کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالاً فلم یؤدی زکاتہ، جس شخص کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس مال سے زکات ادا نہیں کی، مصر لہ یوم القیامہ شجاعن اقرا، اس کا مال قیامت کے دن اس کے سامنے ایک گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، بہت بڑے گنجے سانپ کی شکل میں، اور یہ سب سے زہریلا سانپ ہوتا ہے. لہو زبیبتان، اس کے آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے، یعنی انتہائی بیانک اور ڈراؤنی شکل ہوگی اس کی، یتوبک یوم القیامہ، اور اس کے گلے میں وہ کھندے کی طرح لٹک جائے گا. ثم یاخذ بلہزمتیہ، پھر اس کے جبڑوں پہ اپنا منہ ڈال لے گا اس انسان کے اور ساتھ ساتھ کہے گا انا مالک انا کنزک، کیوں گھبراتے ہو، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو آپ دنیا میں جوڑ جوڑ کے اور جمع کر کر کے رکھتے تھے. اور دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث بخاری مسلم اور نسائی میں ہے، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضۃ لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فاهمي عليها في نار جهنم، کہ جو شخص اس کے پاس مال موجود ہے، سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، زکات ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اسی مال کے بڑے بڑے تختے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی پہچانی کو، اس کے چہرے کو اور پہلو کو اور پشت کو داغ دیا جائے گا. کلما بردت، جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن جس دن کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی 50,000 سال تک اس کے ساتھ ایسے کیا جائے گا. حتی یقضا بین العباد، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیں کہ اس کو کدھر بھیجنا ہے. جس طرح آخرت میں یہ عقوبت ہے، آخرت میں یہ سزا ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کا وبال جو زکات ادا نہیں کرتا اس دنیا کی زندگی میں، اس پر بھی اور عام معاشرے پر بھی پڑتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خصال خمس ان ابتلیتم بہن ونزلنا بکم، پانچ خصلتیں ایسی ہیں، کہیں آپ ان کا شکار نہ ہو جائیں اور ان میں مبتلا نہ ہو جائیں. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ ان کا شکار ہو جائیں. ان میں پہلی خصلت یہ ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم، کہ جس قوم کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور بدکاری عام ہو جاتی ہے اور اس کو وہ سر عام کرنے لگ جاتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، وہ قوم طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے، والاوجاع، اور ایسی ایسی بیماریاں اس قوم کے اندر آ جاتی ہیں، التی لم تکن فی اسلافہم، جن کا پہلے لوگوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا. عجیب عجیب بیماریوں کا شکار وہ قوم ہو جاتی ہے جن کا پہلے لوگوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا. دوسری بات ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المعونة وجوع السلطان، جو قوم ناپ اور تول میں کمی کر لیتی ہے اس قوم کو دنیا میں اللہ یہ سزا دیتے ہیں کہ وہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، ان کی گزران تنگ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے حاکم ان پر مسلط کر دیتے ہیں جو ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور ان کا خون چوستے ہیں. تیسری بات، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور لوگ زکوٰۃ کا مال نہیں روکتے، یعنی زکوٰۃ دینے سے نہیں رکتے، یعنی زکوٰۃ دینا ترک کر دیتے ہیں، تو ان کا حشر یہ ہوتا ہے، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمت کی بارشیں روک لیتے ہیں. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ پرندے اور حیوانات نہ ہوں کہ جن پر ترس کر کے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، تو کبھی اللہ تعالیٰ بارش کا قطرہ بھی زمین پر نہ بھیجے. چوتھی بات آپ نے فرمائی، وَلَا نَقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ توڑ دیتی ہے، اس کی خلاف ورزی کرتی ہے، إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِّن غَيْرِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ دشمن، دوسری قوم کا دشمن ان پر مسلط کر دیتے ہیں، جو ان کے ہاتھوں سے بعض ان کا مال اور ملک چھین لیتا ہے. اور پانچویں چیز آپ نے بتائی، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جُعِلَ بَعْثُهُمْ بَيْنَهُمْ، جو جن لوگوں کے حکمران اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حکومت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے، وہ لیڈر ہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اس قوم کو ہوشی نہیں آتی. ان میں آپ نے دنیا کے اندر یہ حکومت زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی یہ بتائی کہ اللہ رب العزت اس کے سبب سے بارشیں روک لیتے ہیں اور دنیا کی خوشحالی چھن جاتی ہے. تو میرے بھائیو، جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت میں اور دنیا میں اس پر مترتب ہونے والی سزا اور آفات کا تذکرہ کیا، وہاں آپ نے زکوٰۃ کا یہ فریضہ، اس کو سر انجام دینے کی ترغیب اور اس کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا. بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے وہ کام بتائیے جو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے، وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے، وتؤتی الزکات اور زکات ادا کیجئے، وتصل الرحم اور قرابت داری اور رشتہ داریاں ان کو جوڑنے کی کوشش کیجئے. تو آپ نے زکات کو ان اعمال میں سے قرار دیا جو انسان کی فلاح و فوز اور نجات کے باعث بنتے ہیں. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے آ کر آپ سے سوال کیا، ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ارائیت ان اصدر رجل زکات مالہ، بتائیے مجھے یہ اس بارے میں خبر دیجئے کہ جو شخص اپنے زکات سے مال ادا کر لیتا ہے اس کا کیا ہوگا، اس کو کیا اجر و ثواب ملے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ادا زکات مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جس آدمی نے اپنے مال سے زکات ادا کر دی، اللہ تعالیٰ اس مال کی جو شر ہے اس کو دور کر دیتی، اس کا مال ناجائز ضائع نہیں ہوتا، وہ اپنے مال کے ساتھ گناہ اور نافرمانیاں نہیں کر سکتا، اس کا مال اللہ محفوظ فرماتے ہیں اور اس کو جائز جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق بخشتے ہیں. تو یہ فریضہ جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا اہل اسلام پر، اس کی فرضیت کب ہوئی؟ اجمالی طور پر زکوٰۃ کا حکم مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکا تھا، تاکہ لوگ اس کے ساتھ مانوس ہو جائیں کہ جس طرح پہلی امتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ امیر لوگ زکوٰۃ ادا کریں اور فقراء کو دیں، تاکہ امیر لوگوں کا مال پاک ہو جائے اور فقراء ان کی گزر اوقات کا سامان بن جائے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کے اندر ہی اس کا تعارف کروایا. اس کی مکمل تفصیلات، احکام کون کون سے مال سے ہے، ہر ہر مال کا نصاب کیا ہے، کس کو دینی چاہیے، یہ سن دو شوال سن دو ہجری میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. تو گویا کہ زکوٰۃ کی تفصیلی فرضیت شوال سن دو ہجری میں اللہ رب العزت نے فرمائی. زکوٰۃ کے مال کے لیے کہ کس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے لیے کچھ شروط ہیں. پہلی شرط یہ حریت، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا آزاد ہو، غلام نہ ہو. اس لیے کہ غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی کیونکہ مال اس کا اپنا نہیں ہوتا، اس کی جو کمائی ہوتی ہے وہ اس کے مالک کی ہوتی ہے۔ دوسری شرط ہے اسلام، کہ اس حکم کے پابند کون ہیں؟ مسلمان جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ملک نصاب، کہ اس آدمی پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہوتی ہے جو نصاب کا مالک ہو، جس کے پاس نصاب ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس مال پر سال گزر چکا ہو، وہ مال اس کے پاس رہے جو نصاب کو پہنچتا ہے اور اس پر سال گزر چکا ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مال اس کی اپنی جائز ضروریات سے زیادہ ہو، وہ مال جائز ضروریات سے زیادہ ہو۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ نیت، کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ چھ شرطیں زکوٰۃ اس آدمی کے لیے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کون کون سے مالوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہے اور فرض ہے؟ زکوٰۃ کے اموال سونا، چاندی، کھیتیاں، پھل، مال تجارت، وہ چوپائے جو نصاب کو بھی پہنچے اور پھر وہ باہر چر چک کے اپنا وقت گزارتے ہیں، ان کو چارہ محنت اور مشقت کے ساتھ نہیں ڈالنا پڑتا اور وہ تجارت کے لیے نہیں ہوتے، جس طرح اونٹ، گائے، بکری، بھینس، یہ باہر چرنے والے جانور۔ اور معدن، کانے، لوہے کی کانے، اسی طرح کوئلے کی کانے، اور رکاس، وہ دفن شدہ مال جو کسی زمین سے برآمد ہو جائے، یہ اموال ہیں جن کے اندر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک مال کا اجمالی طور پر نصاب آپ سماعت فرمائیں کہ کس کس مال کا کتنا نصاب ہے۔ تو سب سے پہلے سونے کو لیجیے کہ سونے کا نصاب کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کان یاخذ من کل 20 مثقال نصف مثقال، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 20 مثقالوں میں سے نصف مثقال لیتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مرفوعا لیس فی اقل من 20 مثقال من الذهب ولا فی اقل من 100 درہم صدقہ، یہ دارقطنی کی روایت ہے کہ 20 مثقال سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں اور 200 درہم سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں۔ تو گویا کہ سونے کا نصاب کتنا ہے؟ 20 مثقال، اور چاندی کا نصاب 200 درہم۔ اس کا وزن آج کتنا بنتا ہے؟ ہمارے عام معروف ہے کہ اس کا وزن 7.5 تولے سونا بنتا ہے، یا 85 گرام اس دور کے وزن کے اعتبار سے، 7.5 تولے یا 85 گرام۔ اور اسی طرح 200 درہم چاندی کا وزن 52.5 تولے یا 595 گرام، 52.5 تولے یا 595 گرام۔ یہ علماء کی تحقیق ہے۔ ایک اس دور میں بعض محققین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم نے خود اس کو مکمل اس کے نصاب کو جانچا اور تولا اور حساب لگایا تو اس کے مطابق جس کے پاس 70 گرام سونا ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طرح جس کے پاس چاندی 460 گرام ہو، 70 گرام سونا اور 460 گرام چاندی، جس کے پاس اتنا سونا اور چاندی موجود ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس میں اب دو رائے ہمارے سامنے ہیں، ایک کے اندر نصاب زیادہ ہے اور ایک کے اندر نصاب کم ہے، لیکن دونوں نے اپنی اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بہتر یہ ہے کہ احتیاط کے پہلو کو اختیار کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس لیے احتیاط کا پہلو اگر اختیار کریں گے تو سونے کا نصاب بنے گا 70 گرام سونا، جس کے پاس 70 گرام سے کم ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جس کے پاس 70 گرام سونا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور کتنی زکوٰۃ ہے؟ 40واں حصہ، جس کو ہم 2.5% بولتے ہیں، 40واں حصہ۔ اسی طرح جس کے پاس 200 درہم چاندی موجود ہے یعنی 460 گرام, اس پر بھی زکات فرض ہے. جس کے پاس اس سے کم ہے اس پر زکات فرض نہیں ہے. یہ نصاب ہے سونے اور چاندی کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق. اب زیورات کی زکات, کہ یہ سونا اور چاندی وہ جو مال کی شکل میں پڑا ہوا ہے, اور جو سونا اور چاندی گھر میں عورتوں کے پاس زیورات کی شکل میں موجود ہے اس میں بھی زکات فرض ہے. حدیث پاک میں ہے, ان اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخلت انا وخالتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور میری خالہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئیں, وعلینا اسورۃ من ذہب, ہم نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. فقال لنا, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا, اتؤتیانی زکاتہ, کیا آپ ان اس زیور کی زکات ادا کرتی ہیں؟ فقلنا لا, ہم نے کہا نہیں. فقال, تو آپ نے فرمایا, اما تخافان ان یصورکم اللہ اسورۃ من نار, کیا آپ اس بات سے ڈرتی نہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو آگ کے کنگن نہ پہنا دے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا, ادیا زکاتہ, اس کی زکات ادا کیجیے, یعنی آپ نے حکم دیا. اور یہ حدیث صحیح ہے, اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے حسن سند کے ساتھ. اس لیے میرے بھائیو, زیورات کے اندر بھی زکات ہے اور اس کا نصاب وہی ہے جو سونے اور چاندی کا. اگر زیورات سونے کے ہیں تو سونے والا نصاب, یعنی کتنا ابھی میں نے بیان کیا, 70 گرام علی الاقل, اور چاندی کا 460 گرام علی الاقل, 460 گرام. تو اس میں زکات ہے خواہ وہ زیور کی شکل میں ہو اور خواہ, لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا موجود ہے اور کچھ چاندی موجود ہے, دونوں نصاب کو نہیں پہنچتے, لیکن اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو نصاب کو پہنچتے ہیں, تو کیا ان کو ملا کر زکات ادا کی جائے گی؟ ایسی صورت میں دونوں پر زکات نہیں, کیونکہ دونوں کی اپنی ایک الگ الگ حیثیت ہے. اب ہمارے ہاں جو یہ کرنسی نوٹ ہیں, آج کل سونا اور چاندی تو کم ہے, ہمارے پاس یہ روپے ہیں, درہم ہیں, دینار ہیں, ان کے بارے میں زکات کا کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں کہ جس آدمی کے پاس اتنے پیسے ہوں, جو 70 گرام سونے کی قیمت کو یا 460 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں, اس پر زکات ہے 2.5% کے حساب سے, اور جس کے پاس اتنے پیسے نہیں, اس سے کم ہے, اس پر زکات نہیں ہے. پہلی چیز تو تھی زیورات, اور دوسری چیز مال تجارت. تجارت کے مال میں زکات ہے. کسی قسم کا بھی مال ہو, انسان نے تجارت کے لیے وہ مال رکھا ہو, لاتا ہو, بیچتا ہو, تجارت کے لیے تیار کیا ہو, اس میں زکات ہے. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے, عن سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامرنا ان نخرج الصدقۃ من الذی نعده للبیع. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس مال میں سے زکات دینے کا حکم دیتے تھے جو مال ہم نے زکات کے لیے تیار کیا ہوتا تھا. اب زکات کے لیے, تجارت کے لیے, جو مال ہم نے تجارت کے لیے تیار کیا ہوتا تھا, اس میں سے آپ ہمیں زکات نکالنے کا حکم دیتے تھے. یہ تجارت کے مال کی کیا صورت ہے؟ یہ کوئی بھی ہو, مثال کے طور پر کسی آدمی کا شو روم ہے, کسی آدمی کی دکان ہے, اسی طرح کسی آدمی کا مسنا ہے, اس کے اندر جتنا مال تیار ہو رہا ہے تجارتی طور پر, شو روم کے اندر جتنی گاڑیاں ہیں اور جتنے پیسے نفع کے اس آدمی کے پاس موجود ہیں, ان کا سب کا حساب لگا کر 2.5% کے اعتبار سے زکات نکالی جائے گی. اسی طرح مسنا, اس کی مشینری کو چھوڑ کر, اس کے مکان کو چھوڑ کر, جتنا مال تیار ہے, تیار موجود ہے, خام مال پڑا ہوا ہے, سب کا دقت کے ساتھ حساب کر کے 2.5% کے اعتبار سے زکات دی جائے گی. اسی طرح کسی کی دکان ہے, دکان کے اندر مال سے کمایا ہوا جو منافع موجود ہے, اور دکان کے اندر جتنی آئٹمیں موجود ہیں, سب کا حساب لگا کر 2.5% کے اعتبار سے زکات دی جائے گی, یہ مال تجارت میں ہے. اس کے بعد ہے ایک تجارت کی صورت یہ ہے کہ شیئر حصہ, جس کو عربی میں سہم بولتے ہیں یا اسہم بولتے ہیں, اس کی زکات. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت اس کی یہ ہے کہ کوئی آدمی اکیلا کاروبار نہیں چلاتا, بڑی بڑی کمپنیاں مل کر کام چلاتی ہیں تو اس میں حصے دار ہوتے ہیں. جو ایک آدمی کمپنی کا ایک شیئر خرید لیتا ہے, دوسرا خرید لیتا ہے, تیسرا خرید لیتا ہے, یہ خریدنے والا, اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ اس میں مالک بن جاتا ہے, اس کو بطور ملکیت خریدتا ہے, اس کاروبار کے اندر شریک ہوتا ہے مالک کی حیثیت سے. تو ایسی صورت میں ہر آدمی کی زکات اس طرح نکالی جائے گی کہ جو اس کے پاس منافع موجود ہے اور جو اس کے حصے کا مال کمپنی میں موجود ہے, ان سب کا حساب کر کے اس کی زکات ادا کی جائے گی 2.5% کے اعتبار سے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ بعض لوگ اس میں حق ملکیت نہیں خریدتے, صرف پرافٹ اور لاس اس کا وہ کرتے ہیں. شیئر خرید لیا, کاروبار کیا, نفع ہوا تو ٹھیک, نقصان ہوا تو ٹھیک. ایسی صورت میں اس آدمی پر صرف منافع پر زکات ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے.